الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزہ سلسلوات ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ ہود ہمارے زیر مطالعہ ہے، مکی سورت ہے اور اس کے رکوع نمبر 3 سے 6 قوموں کے حالات و واقعات انبا و رسل کے انداز میں وہ ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، اور یہ 6 قوموں کی تفصیلات قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بطور عبرت ہے کہ جو کہ رکھتے ہیں، یہ وہ 6 قومیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کس طرح سے صفحہ ہستی سے عذاب استحصال کی صورت میں ان کو ختم کر دیا گیا. اور یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ان جیسی جو خصلتیں ہیں ان 6 قوموں کی اور ان کے جو بھی جرائم ہیں ان سے ہم بچ سکیں. تو بہرحال ان 6 قوموں کی تو ترتیب ہے، تسلسل سے ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. 3 قومیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں، قوم نو، قوم عاد، قوم ثمود. نو علیہ السلام اور ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ان 3 قوموں کی طرف یہ کے بعد دیگرے آئے رسول بنا کے بھیجے گئے، اور 4th قوم قوم لوط ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پھر یہ قوم ہے. اس کا تذکرہ ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کیا ہے، کس طرح سے ایک معاشرتی برائی ہم جس پرستی کی اس قوم لوط میں آئی شرک کے ساتھ، اور 3 طرح کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کے وہ مبتلا ہوئی، ان کو اندھا کیا گیا، پوری بستی کو اٹھا کے پٹھا گیا اور پھر پتھروں کی بارش کر کے اس کو ہلاک کیا گیا. اب اسی تسلسل میں جو 5th قوم ہے قوم شعیب، اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 84 سے، اور 3 آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے آج انشاءاللہ، اور پھر یہ قوم شعیب کا واقعہ مزید آگے اگلی نشست میں بھی وہ جاری رہے گا. اور خاص طور پر اس قوم کے اندر جو شرک کے ساتھ ایک معاشی برائی وہ آ گئی تھی، یعنی ناپ تول میں کمی، اور رہزنی یعنی یہ ڈاکے ڈالنا اور لوٹنا تجارتی قافلوں کو شاہراہوں پر، تو یہ اس کی اصل میں معاشی برائی تھی کہ جو اس قوم میں شرک کے ساتھ آئی تھی. تو خاص طور پر اس پر ذرا قرآن و سنت سے کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. یہ جو قوم شعیب ہے اس کے 3 نام ہیں کہ جو قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں. ایک تو قوم شعیب کے نام سے یہ مشہوری ہے، اسی طرح سے اس کا ایک نام اصحاب الایکہ بھی آتا ہے. ایکہ جو ہے وہ جنگل کو کہتے ہیں، تو جنگل والے یعنی جس علاقے میں یہ تھے تو وہ جنگل علاقہ تھا، جنگل تھا، لہذا انہیں اصحاب الایکہ بھی کہا گیا. اسی طرح سے یہ اصحاب مدین بھی ہیں، یعنی یہ مدین ان کا اصل میں علاقہ ہے، اور یہ فلسطین کے جنوب میں بحر احمر کا جو بالکل علاقہ ہے کہ جہاں پر 2 تجارتی شاہراہیں ہیں کہ جو کہ آ کے ملتی ہیں، اس کے بالکل سنگم پر یہ قوم شعیب ہے کہ جو کہ آباد تھی. اصل میں یہ شام، یمن سے شام، یہ شمالاً جنوباً ایک شاہراہ تھی، اسی طرح سے مصر سے عراق یہ شرقاً اور غرباً ایک دوسری شاہراہ تھی، اور بالکل اس کا جو انٹرسیکشن ہوتا ہے دونوں شاہراہوں کا، اس کے سنگم پر یہ قوم ہے کہ جو کہ قوم شعیب یا اصحاب الایکا یا اصحاب مدین، یہ تینوں نام ہیں کہ جو کہ ان کے لیے آتے ہیں، وہ آباد تھیں. تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ شعیب علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کے جو ہے وہ بھیجے گئے، اور ان کی دعوت کا جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں، اگلی نشست میں ہمارے سامنے آئے گا، اور پھر بلکہ انہی آیات میں بھی آ جائے گا، اور پھر جو قوم کا جواب ہے نافرمانی والا وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہاں پر تین آیتوں کا سب سے پہلے رواں ترجمہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ کچھ تفصیلات ہیں ان آیتوں کے حوالے سے وہ ہم سمجھیں گے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام وہ آئے. اصل میں یہ مدین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تیسرے بیٹے تھے، جو تیسری بیوی سے ہوئے تھے، قطورہ ان کا نام تھا، اور ان کے بطن سے حضرت مدیان وہ پیدا ہوئے، اور انہی کی نسل سے پھر یہ قوم ہے، اور مدین اسی انہی کے نام سے یہ مشہور ہوا، اور یہ قوم ہے کہ جو کہ پھر ابھری ہے قوم شعیب. تو حضرت مدیان یہ ابراہیم علیہ السلام کے تیسری بیوی کے بطن سے یہ تیسرے بیٹے تھے. یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بڑے بیٹے تھے حضرت مدیان سے پہلے جو ہوئے، وہ بھی ترتیب ان کی ذہنوں میں رکھ لیں. یعنی جو سب سے بڑے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اسماعیل علیہ السلام کہ جو دوسری زوجہ سے ہوئے بی بی ہاجرہ سے، ان کے بطن سے. پھر جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان کے بطن سے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ پیدا ہوئے. اور پھر یہ ہے کہ تیسرے بیٹے قطورہ کے بطن سے یہ حضرت مدیان کے، جس سے پھر یہ قوم ہے کہ جو کہ وہ نکلی ہے. تو مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام وہ آئے، اور ان کی بھی وہی دعوت تھی، یونینیمس دعوت، کہ جو تمام انبیاء کی وہ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ یونینیمس دعوت ہے کہ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے ایک فرق کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، وہ کسی خاص قوم کی طرف تھے. ان کی جو رسالت ہے وہ آفاقی نہیں تھی، تمام انسانوں کی طرف نہیں تھی، اپنی قوم کی طرف تھی. جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام رسولوں کی دعوت میں یا قوم یا قوم یا قوم کے الفاظ ہیں کہ جو کثرت سے ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر بھی آ رہا ہے قالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. شعیب علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تو یہ قوم کے الفاظ اللہ کے رسول سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کی دعوت میں نمایاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں کہ جن کی دعوت آفاقی ہے، آخری انسان تک کے لیے. تو ان کی دعوت میں قرآن مجید میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ جو ہم سب پڑھتے ہیں، یا ایوہ الناس، یعنی پوری انسانیت کی طرف دعوت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی دعوت میں یہ الفاظ نمایاں ہمیں ملتے ہیں، یا ایوہ الناس کے. تو یہاں پر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اور یہ وہ یونانیمس دعوت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئین ہے کہ جو کہ تبدیل نہیں ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ میری جو بھی یہ زمین ہے، کائنات ہے، اس میں اگر عبادت ہوگی تو وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی. عبادت کے لائق ہستی صرف اللہ ہے، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، وہی پالنہار ہے، روزی رشا اور مشکل کشا ہے. لہٰذا باقی ساری اس کی مخلوق ہیں اور وہ محتاج ہیں، انہیں احتیاجیں ہیں، لہٰذا وہ خالق اور معبود نہیں ہو سکتی. تو فرمایا کہ تم اسی اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیونکہ یہ قوم شعیب شرک میں بھی مبتلا تھی. لہٰذا آتے ہی سب سے پہلی اور بنیادی دعوت یہی دی گئی ہے کہ توحید پر گامزن رہو اور شرک نہ کرو، کیونکہ یہ شرک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو یعنی تمام دیگر برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے. اور یعنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک عمارت کی پہلی اینٹ ہی اگر ٹیڑھی رکھ دی جائے تو پھر جیسے پوری عمارت پھر ٹیڑھی جاتی، بالکل اسی طرح سے انسان کے سیرت و کردار کی عمارت میں اگر عقیدے کی اینٹ جو ہے وہ ٹیڑھی رکھ دی جائے، جو کہ بنیاد ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ پوری سیرت و کردار کی عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی جاتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہی بات ہے، بنیادی دعوت سب سے پہلے کہ توحید پر گامزن رہو، اور وہ اللہ اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اب اس کے بعد یعنی عقیدے میں جو بگاڑ تھا شرک، اس سے منع کیا، توحید کی دعوت دی. اور معاشی معاملات میں جو یہ بگاڑ ان کے اندر آیا قوم شعیب میں، ناپ تول میں کمی اور راہزنی کا، تو لہٰذا اب اس سے روک رہے ہیں کہ ولا تنقص المکیال والمیزان، اور دیکھو ناپ اور تول میں کمی مت کرو. انی اراکم بخیر، بے شک میں تو تمہیں بڑا آسودہ حال دیکھتا ہوں، بڑا خوشحال دیکھتا ہوں. یعنی تم تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر بالکل آباد ہو، اور تمہارے پاس تو پھلنے پھولنے کے بڑے مواقع ہیں، اور تمہیں آسودہ حال اللہ نے بنایا ہے. اور یہ ہے کہ ایک تجارتی منڈی کے بالکل سنگم پر تم آباد ہو، کہ جس مدین کے علاقے میں یہ تھے، دو شاہراہیں آپس میں ملتی تھیں، اور یہ تجارتی منڈی ہے کہ جو کہ بن گیا تھا، اس کی ایک حیثیت ہو گئی تھی. تو بہرحال بڑا مال و دولت ان کو حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بگاڑ معاشی وہ یہ آیا کہ ناپ تول میں کمی، سیر سوا سیر کی کمی کر کے، اور کس طرح سے یہ گھناؤنے جرم میں مبتلا ہو گئے تھے. تو لہٰذا شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو میں تو تمہیں بڑا آسودہ حال دیکھتا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر ایک گھیر لینے والے عذاب کے دن سے، یعنی ایک ایسے عذاب سے کہ جو کہ تمہیں گھیر لے گا اور پھر تم بچ نہیں نکل سکتے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میری قوم ناپ اور تول کو پورا کرو عدل کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کے مت دو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو، یعنی فساد مچانے والے ہوتے ہوئے نہ پھرو. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو بچت ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران یا نگہبان نہیں ہوں، میں تو تمہیں صرف سمجھا ہی سکتا ہوں. سمجھ میں آ جائے تمہاری میری بات تو بہت ہی اچھا ہے، تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. تو میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، اور زبردستی اور زور زاستی میں تم پر کر نہیں سکتا. تو بہرحال یہ تین آیتوں کا ترجمہ ہے رواں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ذرا کچھ باتیں ہیں کہ جو کہ اس حوالے سے ہمیں سمجھنے والی ہیں، بڑی اہم ہیں. دیکھیے یہاں پر جو پہلی بات ہے توحید کے حوالے سے، شرک کی نفی اور توحید کی دعوت، تو وہ بنیادی دعوت ہے. اور یہ کہ عبادت جو ہر نبی کی دعوت اپنی قوم کو رہی ہے، یہ عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں. جس طرح سے آج ہمارے ذہنوں میں عبادت کا ایک بڑا محدود تصور ہے کہ جو کہ رائج ہو چکا ہے، کہ عبادت جو ہے وہ صرف مراسم عبودیت، یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکات، ان ارکان اسلام کا نام ہے. اور جو یہ کر رہا ہے، ارکان ادا کر رہا ہے، تو وہ کل عبادت کر رہا ہے. یہ واقعتاً ایک بڑا لمیٹڈ کانسیپٹ ہے دین کا، کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں سما گیا ہے. عبادت کا یعنی وسیع تصور کیا ہے کہ یہ تو ارکان اسلام ہیں، اور ارکان اسلام جنہیں ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، یہ پلرز کسی بھی عمارت میں سپورٹ کا کام کرتے ہیں. صرف پلرز کو کبھی بھی عمارت نہیں کہا جاتا، پلرز کے اوپر پوری عمارت ہے، پوری منازل ہیں کہ جو کہ تعمیر ہوتی، پھر جا کے وہ ایک مکمل عمارت کہلاتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ دین تو پورا ایک مکمل ہے کہ جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو کور کرتا ہے، چاہے وہ انفرادی گوشے ہوں جس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، رسومات ہیں، اور چاہے وہ کلیکٹو افیئرز ہوں، اجتماعی گوشہ ہو جس میں پولیٹیکل، سوشل، اکنامک سسٹم، یہ تینوں شعبے ہیں کہ جو کہ آ جاتے ہیں. یہ مکمل دین بنتا، اور یہ چھ کے چھ گوشوں میں اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے ساتھ، یہ پھر عبادت کا پورا ایک جامع تصور ہے. اور عبادت صرف 14-15 گھنٹے یا 10 گھنٹے اللہ کا کہاں ماننے کا نام نہیں، بلکہ 24/7 جس طرح سے ہمیں تصور دیا جاتا ہے نا کہ بھائی 24/7 یعنی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت، اس کی محبت کے ساتھ، اس کے حکم کے سامنے بج جانا. اللہ تعالیٰ یہ عبادت کا وسیع تصور ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس قوم کی، قوم شعیب کی جو بیماری ہے معاشی سطح پر، وہ بیان ہوئی ہے ناپ تول میں کمی. اس کی ذرا ہلاکت خیزی پر غور کیجیے. قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں ناپ تول میں کمی کی جو ہلاکت خیزی آئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمایا. جس طرح سے قوم شعیب کی جو حرکتیں ہیں، بلکہ تمام ہی قوموں کی حرکتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. یعنی کس طرح سے قوم نوح کی جو شرک ہے, آج شرک کے مختلف قسمیں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں, اسی طرح سے کس طرح ہم یعنی قوم لوط کی برائی میں ہم آج مبتلا ہیں, بلکہ پوری دنیا مبتلا ہے. ہم جس پرستی تفصیل سے پچھلی نشستوں میں بات ہو گئی, قوم شعیب کی ناپتول میں کمی اور راہزنی کا معاملہ اور لوٹنے کا معاملہ, یہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل جو ہے وہ عام ہو چکا ہے. تو بہرحال اس کی جو ہلاکت خیزی اور خباثت ہے دین اسلام میں, اس کی جو شناخت ہے, اس پر غور کریں کہ پوری ایک سورت قرآن مجید میں 114 سورتوں میں اسی حوالے سے موسوم کر دی گئی. اور وہ کون سی سورت ہے؟ آخری سورتوں میں سورہ متففین, یعنی متففین یہ تفن سے نکلا ہے. تفن اصل میں کہتے ہیں حقیر سی ڈنڈی مارنا, یعنی ناپ تول میں حقیر سی جو ہے وہ کمی کر دینا, تفن, اور اسی سے متففین ہے تفیف. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں الفاظ کے ہیں آغاز میں, ویل للمتففین, ہلاکت ہے, بربادی ہے, ویل ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ ویل ہلاکت و بربادی کے لیے بھی آتا ہے عربی میں, اور حدیث کے مطابق یہ جہنم کی ایک ایسی ہولناک وادی ہے کہ جس سے خود جہنم بھی جب وہ پناہ مانگتی, اتنی ہولناک وادی, اس کا نام ویل ہے. تو لہٰذا یہ ویل ہلاکت بربادی کے معنوں میں بھی, اور جہنم کی وہ وادی کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے, یہ کس کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے کہ جو کہ مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح سے ناپ تول میں کمی کے حوالے سے, یعنی یہ جرم ایسا جرم ہے کہ جو حرام میں انسان, لازمات ہے کہ کسی کو شے جو ہے وہ لے رہے ہیں تو پورا تول کر لے رہے ہیں یا ناپ کر لے رہے ہیں, اور لوگوں کو اگر دے رہے ہیں تو ناپ میں بھی کمی کر رہے ہیں اور تول میں بھی کمی کر رہے ہیں یا گننے میں بھی کمی کر رہے ہیں. ابھی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ حرام میں انسان کو مبتلا کر دیتی, یہ ناپ تول میں کمی کا معاملہ, اور حرام انسان کے معیشت میں شامل ہو جائے تو اس کی ہلاکت خیزی کے لیے تو ایک روایت ہی کافی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص نے اگر 10 درہم کا لباس, اس کی قیمت کتنی ہے؟ 10 درہم ہے لباس اگر اپنے جسم پر پہنا ہوا ہے, اس میں سے 9 درہم حلال کے ہیں, صرف 1 درہم حرام کا ہے, یعنی 90% حلال ہے, صرف 10% حرام ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک وہ لباس اس کے جسم پر لگا رہے گا, وہ پہنا رہے گا, اس کی کوئی عبادت کوئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے. تو یہ نحوست ہے حرام کی, اور ناپ تول میں کمی کرنے والے وہ حرام میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ ناپ تول میں کمی مختلف عذاب میں بھی لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں. جس طرح سے ابن ماجہ کی ایک روایت میں 5 گناہ ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں 5 ایسے گناہوں سے کہ جس میں تم جو ہے وہ مبتلا ہو جاؤں, اس سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے حیائی کا کھلے عام ارتکاب ہو جانا, کہ جس کی وجہ سے پھر طاعون کا مرض ہے کہ جو کہ اس قوم میں وہ اللہ کی طرف سے مسلط ہو جاتا ہے, طاعون کا مرض کہ جس قوم میں بے حیائی کھلے عام جب وہ شروع ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی کہ ایسی اور طرح کی بھی بیماریاں کہ جو ان کے بڑوں میں یا ان کے پہلوں میں ملتی نہیں تھیں, ایسی بیماریاں ہیں کہ جن میں قوم مبتلا ہو جائے گی. کون سی قوم؟ کہ جس میں بے حیائی کھلے عام جو ہے وہ فروغ پا جائے. دوسرا آپ نے فرمایا ناپ تول میں کمی جس قوم میں آ جائے, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ قحط, تنگی اور ظالم یعنی حکمرانوں کے ظلم میں اس قوم کو مبتلا کر دیتا. اور آج آپ دیکھیں کہ قحط کا معاملہ, اور قحط کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے, اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں, یعنی قحط کے معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشیاء ضرورت بالکل جو ہے وہ ختم کر دے اللہ تعالیٰ, بالکل محروم کر دے, یہ بھی قحط کا معاملہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے قحط کی کہ اشیاء کثرت کے ساتھ ہوں لیکن اشیاء مہنگی کر دی جائیں, اور یہ ہے کہ جو پرچیزنگ پار ہے, قوت خرید ہے, وہ کسٹمر کی جو ہے وہ ختم ہو جائے بالکل. لہٰذا یہ کیفیت ہے کہ جو کہ آج آپ دیکھ لیں, یہ مرض بھی ہے کہ جو کہ ہمارے یہاں ناپ تول میں, اور اس کی جو وبال ہے اور جو سزا ہے وہ ہم سب جو ہے وہ بھگت رہے. اسی طرح سے تیسرا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا, کسی قوم میں اگر یہ پروان چڑھ جائے تو پھر یہ ہے کہ باران رحمت سے یعنی بارش سے اس قوم کو محروم کر دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر جانور نہ بستے ہوتے تو پانی کی ایک بوند بارش کی اللہ تعالیٰ نہ برساتا. یہ تو جانوروں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ بارش برستی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ باران رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے قوم. اسی طرح سے چوتھا جرم اللہ کے رسول نے فرمایا, عہد شکنی جس قوم میں آ جائے تو دشمن اقوام ہیں کہ جو کہ مسلط کر دی جاتی ہیں ایسی قوم پر, اور وہ ان کے مال پر جو ہے وہ زبردستی قابض ہو جاتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دیگر اقوام ہیں ان کے آرڈرز پر جو ہے وہ ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں, آئی ایم ایف کے غلام ہیں کہ جو کہ ہم بنے ہوئے. وہ کہتا ہے فلاں چیز کو مہنگا کر دو, فلاں محکمے کو جو ہے اس کی نجکاری کر دو, پرائیویٹائز کر دو, ہم بالکل اس کے غلام ہیں. اور یہ ہے کہ ہمارے فیصلے وہاں ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پانچواں جرم اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس قوم کے حکمران کتاب الہی سے فیصلے نہ کریں تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ آپس کے اختلافات میں جو ہے مبتلا کر دیتا. اور یہ پانچوں قسم کے گناہ اور اس کے جو بھی عذاب کی کیفیات ہیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب کی ہر صورت سے ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح سے مولتا امام مالک میں ایک حدیث ملتی ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ناپ تول میں قوم جو ہے وہ ملوث ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق ہے کہ جو کہ ختم کر دیتے. اور رزق ختم ہونے کے بھی دو مفہوم ہیں کہ واقعتاً جو ہے وہ رزق ختم ہو جائے, رزق سے محرومی ہو جائے, اشیاء بالکل ختم ہو جائیں, اٹھ جائیں, میسر ہی نہ آئیں. اور دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ کثرت رزق کے باوجود جو ہے وہ انسان اس رزق کو جو ہے وہ کھا نہ سکے, اس کو جو ہے وہ یعنی اپنے جسم اپنے پیٹ میں اتار ہی نہ سکے. اور آج آپ دیکھیں یہ کیفیت ہے, بلونیئر ہیں, ملونیئر ہیں, کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ساری سہولتیں موجود ہیں, آسائشیں موجود ہیں, مال و دولت بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ کس طرح سے ایسی ایسی بیماریاں ہیں, فلاں بیماری کہ جس میں ڈاکٹرز نے جو ہے وہ انہیں منع کیا ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی روغنی جو بھی چیزیں ہیں وہ تم کھا ہی نہیں سکتے, اور کس طرح سے ابلی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو کہ کھا رہے ہوتے ہیں, ترس رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ رزق ختم کرنے کے یہ دونوں مفہوم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہلاکت خیزیاں آپ محسوس کریں اس ناپ تول میں کمی کے حوالے سے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف عذاب ہیں کہ جو کہ آتے ہیں. اب ذرا دیکھیں ناپ تول میں کمی کس کس صورت میں ہوتی ہے. یعنی ناپ تول میں ایک تو کیفیت ہے کہ تولنے میں جو ہے وہ ڈنڈی ماری جائے, اور تولنے کا معاملہ پرانے زمانے میں وہ آج بھی کہیں کہیں ہمیں نظر آ جاتے ہیں, دو پلڑوں والے اس میں جو ہے وہ تولا جا رہا ہوتا ہے, اور اس میں ڈنڈیاں کیسے ماری جا رہی ہوتی ہیں کیا ہمیں پتہ نہیں. ہم سب کو پتہ ہے کس طرح سے جو ہے وہ دکاندار ہے یا کوئی بھی ہے کسٹمر کو آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوتا ہے. ایک پلڑے میں جو ہے کہ جس میں جو ہے وہ اشیاء رکھی گئی ہوتی ہے, اس میں نیچے جو ہے وہ ایک یعنی پلیٹ ہے, تھوڑی سی ایک پٹی ہے کہ جو کہ لگا کے اس کے وزن کو جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے, بالکل بیلنس ہی نہیں ہوتا. آج الیکٹرانک بیلنسز ہیں کہ جو کہ آ گئے, اس میں جو ہے وہ کارستانیاں شروع ہو گئی, اس میں بھی جو ہے وہ ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں. اسی طرح سے یعنی پیٹرول پمپس پہ آپ دیکھیں یعنی کس طرح سے جو ہے وہ پیسہ بھی جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے ہمارا, لیکن پیٹرول پمپس پہ جو بھی پیٹرول ڈالنے والے ہوتے ہیں کس طرح سے ہیرا پھیری کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ جو بھی یعنی میٹرز ہیں اس میں پہلے سے ہی جو ہے وہ سیٹنگ کی بھی ہوتی ہے, یا یہ ہے کہ باتوں میں لگا کے اور ایک دم سے اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھا کے اور پیٹرول جو ہے وہ کم ڈالنا اور پیسے جو ہے وہ پورے لینا. اسی طرح سے یعنی گنواتے چلے جائیں, آپ گنتے چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. مٹھائی کی دکان پر گئے, مٹھائی ایک کلو لے رہے ہیں اور ڈبے میں تول کر ایک کلو پوری دی جا رہی, ڈبے کا وزن ہی کیا جا رہا, یعنی ایک کلو مٹھائی میں یعنی آپ 10 گرام 20 گرام ڈبے کا وزن بھی ہے کہ جو کہ دکاندار نے شامل کیا ہوا. یہ جرم ہے, یہ حرام ہے, اس میں جو ہے وہ ڈبے کا وزن جو ہے وہ نکال رہا ہے. بھائی تم نے مٹھائی کی جو ہے وہ 1 kg پرائز مقرر کی ہوئی ہے, ڈبے کی تو نہیں کی ہوئی. یا تو یہ ہے کہ تم ڈبے کی پرائز الگ بتا کے لو کسٹمر سے, بالکل ٹھیک ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ مٹھائی کی قیمت میں جو ہے وہ ڈبہ بھی شامل کر کے اس طرح کی پھر ہیرا پھیری ہے کہ جو کہ کی جا رہی ہوتی. اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں, یعنی یہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی یہ کیفیات ہوتی ہیں اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں, عمل اور وقت کی کیفیت. یعنی کسی بھی کام میں عمل اور وقت یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب مستری کا معاملہ آپ دیکھیں, ٹھیکیدار کا معاملہ آپ دیکھیں, یعنی مزدوری اور مزدوروں کو طے کیا گیا اور وقت کا تعین کیا گیا کہ بھئی چھ مہینے میں یہ کمرہ ہے کہ جو کہ میں تیار کر دوں گا. اب مٹیریل بھی طے ہو گیا کہ یہ مٹیریل لگے گا, یہ اتنے مزدور ہیں کہ جو کہ لگیں گے, اور چھ مہینے کا وقت بھی مقرر ہو گیا. لیکن اب ٹھیکیدار کیا کر رہے ہیں, مستری کیا کر رہے ہیں, کہ کس طرح سے مزدور بھی جو ہے وہ اپنے کام میں ڈنڈی مار رہا ہے اور وقت کو جو ہے وہ طول دے رہا ہے خام خام, اور اپنے پیسے بنانے کی خاطر وقت کو طول دیا جا رہا ہے اور آرام سے بیٹھا ہے, اور جب مالک نہیں ہے, اونر نہیں ہے, تو پھر آرام سے بیٹھ کے اور وقت کا ضیاع کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے امپلائمنٹ جو ہے وہ فرمز میں, انڈسٹریز میں کس طرح سے وقت کا ضیاع کر رہی ہوتی ہے کہ جو کہ امانت ہے, تو یہ بھی ڈنڈی ہے. اسی طرح سے یہ صرف ناپ, یعنی یہ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خرید و فروخت میں, ناپ میں ڈنڈی مارنا, تول میں ڈنڈی مارنا, گننے میں ڈنڈی مارنا. یعنی آپ کیلے ہیں ایک درجن دیے گئے, لیے گئے, مانگے گئے, اور ایک درجن کیلے ڈالے ہیں دکاندار نے, اور گھر پہ پہنچے تو کتنے نکلے بھائی, دس نکلے, گیارہ نکلے, ایک کیلے کی ڈنڈی مار دی. یہ حقیقی ڈنڈی. اور سورہ جو متففین ہے اس میں یہ تفون کا کہہ کے حقیر سی ڈنڈی مارنا, اس کا سبب کیا ہے؟ وہ آگے الفاظ ہیں کہ جو کہ بیان کیے گئے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یعنی اگر یہاں دنیا میں حقیر سی ڈنڈی ماری جا رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کہ بھئی آخرت پر تمہارا ایمان ہے کہ جو کہ متزلزل ہے, وہ کمزور ہو گیا. یہ ایمان بالآخرت جتنا مضبوط ہوگا اتنا انسان کا عمل کانٹے کی طرح اس دنیا میں سیدھا ہوتا رہے گا کہ بھئی مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, ایک ایک عمل کا حساب ہے کہ جو کہ دینا. لہٰذا یہاں پر اگر ڈنڈی ماری جا رہی ہے, ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یعنی ملاوٹ ہے. یہ بھی کیا ہے, ناپ تول میں کمی ہی کے مترادف ہے, چیزوں میں ملاوٹ کر دینا, نقلی کو اصلی کہہ کر جو ہے وہ بیچ دینا دگنی قیمت میں, اصلی کی قیمت میں نقلی سامان ہے کہ جو کہ بیچ دینا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہمارے معاشرے, اور کس طرح سے مسالہ جات میں جو ہے وہ برادے ملا کر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملا کر, دودھ میں پانی ملا کر یا پانی میں دودھ ملا کر, جو بھی آپ سمجھیں, یہ ساری کیفیات ہیں کہ جو کہ چل رہی ہیں. اور اتنا یہ گناہ عام ہو گیا کہ اب اسے گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا. یعنی جو خریدنے والے ہیں وہ بھی آمادہ ہو گئے, جو بیچنے والے ہیں وہ بھی آمادہ ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گھناؤنے جرم سے, ہم سب کو چاہے کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ چاہے کسٹمر کا معاملہ ہو, وہ بھی اپنے طور پر جتنا اسے اس کی چادر ہے وہ اپنے شعبے میں ہاتھ مارتا ہے. دیکھیں صرف تاجر ہی جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے, بلکہ حقوق میں بھی اگر جو ہے وہ کمی کی جا رہی ہے کسی کے, یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اسی زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کیا فرمائی ہے؟ نماز کا چور کون ہے؟ اللہ کے رسول نے, نماز کس کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. حقوق اللہ میں اگر نماز میں چوری کی جا رہی ہے, مطلب کیا ہے کہ بھئی جو تعدیل ارکان کا حکم ہے کہ ہر نماز کے رکن کو عدل کے ساتھ جو ہے وہ پورا کیا جائے, لیکن یہ ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے, یعنی کس طرح سے تیزی کے ساتھ سجدے کیے جا رہے ہیں, کوئی اس میں تحمل کا معاملہ نہیں, تعدیل ارکان کا معاملہ نہیں, تو یہ نماز کی چوری. اسی طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی, روزوں میں ڈنڈی ماری جا رہی, دکھاوے کے طور پر روزے چل رہے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ کھانا پینا بھی چل رہا ہے. لہٰذا یہ کیا ہے, حج میں جو ہے وہ ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں, حج استطاعت ہونے کے باوجود نہیں کیا جا رہا, صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں جا رہی, نہیں دی جا رہی, یہ حقوق اللہ میں جو ہے وہ ڈنڈی مارنا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ناپ تول میں جو ہے وہ کمی نہ کرو. فرمایا کہ اب اگلی آیت, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو تمہیں بڑا خوشحال دیکھتا ہوں, یعنی خوشحالی کے باوجود اس قوم میں یہ لعنت ہے کہ جو کہ آئی تھی ناپ تول میں کمی. اور یہ خوشحالی میں واقعتا جب عیش و عشرت کا معاملہ بڑھ جائے اور حرام میں انسان مبتلا ہو جائے تو پرتعیش زندگی کی طرف انسان جاتا ہے اور اس میں حرص حوث وہ پیدا ہو جاتی, اور یہ ہے کہ انسان حرام میں بھی جاتا ہے, پوری پوری قوم کے سودے جو کہ کر بیٹھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے, جس طرح سے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, خواہ وہ کتنا ہی صاحب فہم و زکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. لہٰذا عیش میں انسان یاد الہی کو بھلا بیٹھتا اور شیطان کے راستوں پر جو ہے وہ چل پڑتا ہے. فرمایا کہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيط، کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر ایک گھیل لینے والے دن کے عذاب کا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اگلی بات بڑی اہم ہے کہ اے میری قوم پورا کرو ناپ تول کو، کیسے؟ بالقسط، عدل کے ساتھ۔ اور یہ عدل دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے، کیچ ورڈ ہے، بہت بنیادی وصف ہے۔ یعنی عدل اگر کسی خطے پر نہ ہو، نہ ادھر جو ہے وہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ مسرت کی کوئی چیزیں پروان چڑھ سکتی ہیں، نہ آپس میں محبت ہے کہ جو کہ قائم ہو سکتی، اگر عدل نہ ہو۔ یعنی عدل کے معنی کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کا حق ہے کہ جو کہ مل جانا۔ حق میں اگر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا جائے، چاہے وہ مال و دولت میں ہو، چاہے عزت میں ہو، تو پھر ایسی قوم کے اندر جو ہے وہ اعتماد بھی اٹھتا ہے۔ لازمات ہے ایسے دکاندار جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان کی خیر و برکت بھی اٹھتی ہے مال سے، اور تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ بدنام ہو جاتے ہیں اور اپنے نقصان کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمر ہیں کہ جو کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی جس دکاندار کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ملاوٹ کرتا ہے یا ناپ تول پورا نہیں کرتا، اس میں ڈنڈی مارتا ہے، تو ہم ایک دفعہ بیوقوف بن جائیں گے، دو دفعہ بن جائیں گے، تیسری دفعہ اگر واضح ہو جائے تو کیا ہم تیسری دفعہ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کا ہوگا۔ تو تھوڑے سے فائدے کو بنیاد بنا کر وہ پرماننٹ لاس ہے کہ جو کہ دکاندار ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اپنا ہی کر رہا ہوتا ہے، اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں عدل کے ساتھ جو ہے وہ ناپ تول کو پورا کرو، اور پورے دین کا مزاج آپ کو جس میں عدل نظر آئے گا۔ دیکھیں آپ اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو دیکھیں ذرا، اس میں عدل ہے کہ نہیں؟ اگر یہ عدل نہ ہوتا ہم کتنے بدنما ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہاتھ بالکل کیا ہے؟ متوازن ہیں، بالکل برابر ہیں۔ ایک ہاتھ اگر لمبا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا، آپ سوچیں کیسے ہوتے ہم، کیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں پاؤں بالکل متوازن ہیں، یہ ہمارے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر اس میں عدل نہ ہوتا، ایک پاؤں بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا، تو ہم کیفیت کو جان سکتے ہیں۔ ایک کان بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا، کیسے بدنما ہم لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی تخلیق میں آپ دیکھیں کہ کتنا عدل ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان اس عدل کو بھولتا ہے تو پھر جرائم کی طرف جب وہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بھائی ہر معاملے میں عدل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر۔ دو مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی واقعتاً ہر معاملے میں عدل کی توفیق جب وہ نصیب فرمائے۔ فرمایا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کے مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور فسادی بن کر جو ہے وہ زمین میں نہ پھرو۔ یعنی ناپ تول میں کمی یہ انسانی معاشرے میں فساد کے جو ہے وہ مترادف ہے۔ تم فسادی ہے کہ جو کہ لکھے جاؤ گے اللہ کی نگاہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام ہے اس سے تم کھلواڑ کرتے ہو، عدل کو جو ہے وہ خراب کرتے ہو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، تو تم فسادی لکھے جاؤ، اور پھر آخرت میں دنیا میں تو رسوا ہو گئے ہو گئے، عذاب میں بھی مبتلا ہو گئے۔ پوری قوم شعیب وہ عذاب میں اور زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ لہذا یہ ہے کہ اسی سے عبرت حاصل کرو۔ اور اب دیکھیں قناعت کی تعلیم دی جا رہی ہے آخری آیت میں، فرمایا جا رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم۔ دیکھو اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو بچت ہے، بھائی جائز منافع خرید و فروغ کے دوران تمہیں جو حاصل ہوتا ہے جائز منافع، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو بچت ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تمہیں کامل ایمان ہے اللہ پر، تو لہٰذا یہ ہے کہ جو اللہ کی عطا کردہ بچت ہے کاروبار میں جائز منافع، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پر قناعت کرو۔ اور یہ قناعت ہی نہیں رہتی اگر انسان جو ہے وہ حرام میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ بڑا پیارا شعر ہے نا عبد القادر بیدل کا کہ ہرس کانے نیست بیدل ورنہ درکار حیات، آنچے ماں درکار دارم اکثر درکار نیست۔ یعنی عبد القادر بیدل کا یہ شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ہرس جو ہے نا لالچ، یہ قناعت پر یعنی نہیں کرنے دیتی انسان۔ ہرس کانے نیست بیدل، کہ اے بے دل یہ لالچ جو ہے وہ قناعت نہیں کرنے دیتی انسان۔ ورنہ انسان جس کو اپنی ضرورت سمجھ بیٹھتا ہے لازمن کہ یہ میری ضرورت ہے، اکثر و بیشتر وہ اشیاء انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنی ضرورت بنا لیتا ہے انسان خامہ خامہ، اور پھر یہ کہ حرام کی طرف جب وہ جا رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے تو لہٰذا مجھے تو یہ چاہیے، اب حلال سے مل رہا تو حرام میں منہ مار رہا۔ بھائی بچوں کے جو ہے وہ کیریئر بنانے، ہائی فائی اسکولز میں جو ہے وہ داخلہ دلوانا ہے، تو لہٰذا اب حلال جو بھی سیلری سے مل رہا ہے اس سے تو میں ہائی فائی فیس ادا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اب کیا کروں، پڑھانا تو مجھے ہائی فائی اسکولز میں، اعلیٰ تعلیم مجھے دلانی ہے، تو لہٰذا اب حرام میں منہ مان رہا ہے، رشوت ہے کہ جو کہ لے رہا ہے، لوگوں کے مالوں میں جو ہے وہ کمی کر رہا ہے، اور ناپ تول میں کمی کر کے اور پیسے ایڈ کر اور جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم دلوا رہا ہے بچوں، کیا ہے یہ ہے وہ حرام خوری. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، فرمایا کہ جو اللہ کی عطا کردہ جو بچت ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جائز منافع. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتا مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران یا نگہبان نہیں، میرا کام سمجھانا ہے اور تمہیں سمجھ میں آ جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے دنیا اور آخرت کے لیے، سبر جائے گی، اور اگر تم نہیں سمجھو گے تو پھر دنیا میں بھی برباد ہو گے. اللہ نے کیسی پوری قوم کو مناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کو برباد کر دیا، سزا آئے گی انشاءاللہ اگلی نشست میں کس طرح سے یہ ہلاک کیے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو بھی یہ نافرمان قومیں ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر قوم شعیب کی جو یہ راہزنی اور لوٹ مار ہے اور مال و دولت میں اور ناپ تول میں خاص طور پر جو بھی کمی ہے، اس لعنت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.